من على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، صدق الله العظيم. مولانا آپ ایک کام کریں، تھوڑی سی ان کو یہاں جگہ دے دیں، جزاک اللہ. تھوڑا اصل میں چونکہ مولانا اظہر صاحب یہاں تشریف فرمانا، تو زاویہ نگاہ جس طرف زیادہ ہو تو میں چاہ رہا تھا کہ قریب قریب ہوں. واپس نہیں کروں گا. دیکھیں، موبائل سے ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، کوئی صاحب ریکارڈ کرنا چاہے، لیکن ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ریکارڈ کرنا چاہے اجازت ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے اگر بنانی تو پہلے مجھے اجازت دیتے، میں میک اپ کر کے آتا، لیکن اس وجہ سے نہیں بنوانے کے منع کر رہا. بہرحال ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تو برکاتہم العالیہ. اب آپ ٹک لگا لینا، ہاں کر لیں، عذر ہے تو. ہر آدمی ٹیک نہ لگائے، جس کو عذر ہو کوئی وہ ٹیک لگا لے، جیسے بڑی عمر ہے، جیسے بیمار ہے تو وہ ٹیک لگائے، یا کمر میں تکلیف ہے، لیکن ہر آدمی ٹیک نہ لگائے، خصوصاً کم عمر والے. حدیث شریف میں آتا ہے، میرے شیخ مرشد فرماتے ہیں کہ زرغبن تزدد حبن، کہ زیارت کرو، ملاقات کرو ناغا دے کر، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. ادھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کنت الزم بصحبت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. اب الزما کا استدعا کیا مزیدار ترجمہ کیا؟ چپکا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ملتزم، ملتزم کعبہ شریف میں وہ حصہ ہے جو کہ جہاں سے چپکنا اور دعا کرنا یہ سنت بھی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے وہاں پر. لیکن ملتزم کا جو حصہ ہے وہ دروازے کے بعد سے لے کر حجر اسود تک جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے سب لوگ کعبہ شریف وہ دروازے سے چپکے ہوئے، کوئی کہیں اور چپکا ہوا ہے. تو چپکنا کمال نہیں ہے، کہاں چپکنا ہے یہ کمال ہے. پر ایک بات یاد آئی، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کی سمجھ، ایک ہے علم دین اور ایک ہے فہم دین، دونوں میں فرق ہے. جیسے ایک ہے گاڑی کا رکھنا، ایک ہے گاڑی چلانا، فرق ہے نہیں. کہتے ہیں نا روڈ سینس نہیں ہے ان کے پاس، گاڑی ڈرائیو تو کرتے ہیں لیکن ایک ہوتی ہے روڈ سینس، کہ ڈرائیونگ کے اصول کو سمجھنا کہ کیا تقاضا ہے وہ ایک چیز ہے. تو علم کی سینس بھی ایک چیز ہے. علم دین تو ہے، علم دین تو بہت ساروں کے پاس ہے، لیکن چلانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے بندوق ہے، رکھنے والے تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. ایک سیٹ صاحب نے بھی رکھا، بنیا تھا وہ، ایک بنیا تھا اس نے بھی بندوق رکھ لی، اب اس کے لوڈ کر کے اپنے پاس رکھتا تھا. ایک دن ڈاکو آ گئے، اب اس نے بندوق جو نکالی، اس نے اب ڈاکو آیا اس نے بندوق نکال لی، اب اسے کہہ رہے خبردار ہلنا مت. اب اس کی اپنی خود بھی حالت سوچ لیجئے کیا ہو رہی ہے، خبردار ہلنا مت. اب ڈاکو نے جب یہ منظر دیکھا اس نے ہاتھ جوڑے کہ میں نہیں ہلا، لیکن خدا کے لیے تو بھی مت ہل ورنہ گولی چل جائے گی. تو دیکھیے پستول رکھنا کمال نہیں ہے، چلانا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت شاندار گاڑی ہے لیکن چلا نہیں سکتے اور چلاتے نہیں ہیں، یا بہت اچھی گاڑی والے ہیں وہ گاڑی چلاتے بھی ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے روڈ سینس، وہ چیز جو گاڑی کے اصول اور ڈرائیونگ کی لذت اور مزہ، کمال جس کو کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لہذا دین کی سمجھ یہ چیز ہی کچھ ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے تیسرے شیخ ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ. انگلینڈ حضرت تشریف لے گئے تو وہاں پر جو میزبان تھا اس کی گاڑی میں کوئی خرابی آئی، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، تو میکینک کو لے کر آیا. کہتے نا دین کی سمجھ کیا چیز ہے، فہم دین اور حکمت کیا ہے، حکمت. تو اب وہ جو میکینک کو لے کر آئے تو اس نے بونٹ گاڑی کا اٹھایا اور چھوٹی سی ہتھوڑی سے ایک جگہ پر ٹک کر کے مار دیا، کہا اسٹارٹ کیجئے گاڑی. سیلف اسٹارٹ کیا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. کہ لائیے 50 پاؤنڈ. میزبان نے کہا 50 پاؤنڈ اتنے سے کام کے ہتھوڑی مارنے کے؟ اس نے کہا نہیں، ہتھوڑی مارنے کے پیسے نہیں ہے، لیکن ہتھوڑی کہاں مارنی ہے اور کتنی قوت اور پاور سے مارنی ہے اس کے پیسے لے رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ اور حکمت اور فہم دین. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں کہ کب اور کہاں اور کیسے، اصل یہ چیز ہے. کیونکہ مسائل مسئلے تو معلوم ہیں، لیکن اس کا استعمال، کہتے ہیں نا موقع، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہے. تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ زرغبن تزدد حبن. تو میں عرض کرتا ملتزم کی بات، کہ ملتزم جو ہے وہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے بعد سے لے کر حجر اسود تک کی جو دیوار ہے وہ اصل میں ملتزم ہے. اور حضرت نے جو ملتزم کا ترجمہ فرمایا وہ ہے چپکنے کی جگہ، لپٹنے کی جگہ، چمٹنے کی جگہ اور چپٹنے کی جگہ. جائے چپک، جائے چمٹ، جائے چپٹ اور جائے لپٹ اس کو. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنا سینہ لگا دے، اپنے ہاتھوں کو ایسے اوپر کرے اور اپنا دایاں گال اور بایاں گال اس پر لگا دے، یہ اس کا طریقہ ہے. اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لے کہ ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. یہ حضرت والا کا شعر ہے، میرے پیر و مرشد کا شعر ہے کہ ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. صحابی فرماتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. اب دیکھیے حدیث شریف میں کیا ہے کہ ناغہ دے کر ملاقات کرو، محبت میں زیادتی ہوتی. اور ادھر صحابی کا ارشاد مبارک ہے کہ میں ہر وقت چپکا رہتا تھا. تو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے کہ جی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے خلاف معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ صحابی خلاف کرے. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ در حقیقت بات یہ کہ حدیث شریف عاشقوں کے لیے نہیں ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے، یہ عاشقوں کے لیے. جیسے اپنے رشتہ داروں میں ہر وقت نہ گھسا رہے، جلدی جلدی نہ جائے، ایک اس کی مدت، اب روزانہ نہ جائے، اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک صاحب کچھ ان کی مالی حالت کمزور ہو گئی، پریشان ہوئے، بیوی سے بھی پریشان تھی، کیا کریں، کہا آپ تو فاقے کی نوبت آ رہی ہے. کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، بچوں کو ان کی نانی کیا بھیج دیتے ہیں. کہا اچھا وہ تو چل جائیں گے، میرا کیا ہوا؟ ابھی تمہارا کیا، تم اپنی ماں کے یہاں چلی جاؤ. کہا اچھا آپ کیا کریں گے؟ میں تو سیدھا سادہ فقیر آدمی ہوں، میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا. تو اس سے مراد رشتے دار ہیں کہ ہر وقت ان کے پاس مت پڑے ہو. اس لیے عیادت کا اور تعزیت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے. عیادت اور تعزیت، اب ہم ایسے ٹائم پہ جائیں جب کھانے کا ٹائم ہو. اب مریض کی عیادت، جو گھر والے ہیں مریض کے، وہ مریض کی دیکھ بھال کریں یا ہمارے کھانے کا انتظام کریں؟ اور پھر اگر کھانے میں مرغی نہ ملے تو الگ نخرے، کھانے میں مرغی نہ ملے تو الگ نخرے کہ لو جی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. اب وہ مریض کو پوچھے یا ہمیں پوچھے؟ اس لیے یہ خلاف ادب ہے کہ عیادت کرنے والا اور تعزیت کرنے والے کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. تازہ رشتے داروں کا یہ قانون ہے. اب رہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو اس پر معاذ رومی جواب دیتے ہیں. میرے مرشد نے سنایا، فرماتے کہ جب یہ ذوالغبن آپ نے فرمایا کہ ناگا دے کر ملو، زیارت کرو غبن ناگا دے کر، فرماتے کہ یہ وظیفہ اور یہ کام جو ہے یہ رشتہ داروں کے لیے ہے، عاشقوں کے لیے ہے. اب معرومی کا جواب سنیے، فرماتے ہیں نیست ذوالغبن وظیفہ ماہیاں، آہ کہ ناگا دے کر ملاقات کرنا مچھلیوں کا کام نہیں ہے کہ مچھلی سے کہے کہ دیکھو تم ہر وقت پانی میں رہو گی تو پانی کی محبت میں کمی ہو جائے گی، تم کیوں پانی میں رہتی ہو ہر وقت، پانی میں مت ہر وقت رہو ورنہ پانی سے محبت میں کمی پیدا ہو جائے گی. تو کیا فرماتے ہیں، آگے جگہ خالی ہے آگے آ جائیے. نیست ذوالغبن وظیفہ ماہیاں، یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے ناگا دے کر ملاقات کرنا. کیوں؟ زانکے کے بے دریا ندارت ان سے جا، کیونکہ پانی سے تو ایک سیکنڈ اگر مچھلی باہر جائے گی تو اس کی تو جان تڑپنے لگے گی اور وہ بےچین ہو جائے گی، بلکہ تڑپتے تڑپتے موت واقع ہو جائے گی. لہذا یہ کہا یہ حکم مچھلیوں کے نہیں ہے. اب معرومی اس بات کو مچھلی کی مثال سے سمجھاتے، نیست ذوالغبن وظیفہ عاشقاں، عاشقوں کا کام نہیں ہے ملاقات دے کر ملنا کہ کسی لڑکی سے اب کنیکشن ہو گیا. اب وہ کہتا ہے اس نے بازو کے موبائل پر ٹائمر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کال 3 منٹ کے بعد خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اب اس نے فون کیا، 3 منٹ بعد فون بند ہو گیا. لڑکی نے پوچھا کیوں بھائی ایسا، کہا اصل میں اصول سے محبت کرنی چاہیے، اصول سے چلنا چاہیے. ہر وقت زیادہ بات کریں گے محبت میں کمی ہو جائے گی، اور روزانہ بھی نہیں بات کریں گے اور روزانہ بھی نہیں ملیں گے. کیوں جناب، کوئی عاشق اپنی معشوقہ سے اس بات پر راضی ہے کہ صرف ہفتے میں ایک دفعہ ملیں گے تاکہ محبت میں اضافہ ہو، اور بات جب کریں گے 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ بل بھی زیادہ آئے گا، بل بلانا پڑے گا. اور تمہارے تل کو دیکھ کر میں تل ملاتا ہوں، اور بل زیادہ آئے گا تو بل بلانا پڑے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ بھائی زیادہ ملاقات کرنے سے محبت میں کمی ہو جاتی ہے، مانے گا عاشق؟ کوئی کسی لڑکی سے کہ محبت میں جو گرفتار ہے حرام محبت ہے، لیکن کیا وہ اس بات پر راضی ہے؟ تو تو پتہ یہ چلا کہ محبت کے معاملات کچھ اور ہیں. لہذا مچھلی جس طرح سے پانی کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی، میرے پیارے دوستو اسی طرح سے یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. نیست ذوالغبن وظیفہ عاشقاں، یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. کیونکہ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے نبوت کی قرب کی مچھلی تھی، وہ ان کے لیے چین نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے دور ہو جائے. لہذا صحابہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی صحابی کسی ضرورت سے جانا پڑتا تھا تو دیکھتا تھا کہ وہ مسجد نبوی سے آ رہے ہیں، تو صحابی پوچھتے تھے کہ بھائی کہ کوئی جدید بات تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، کوئی نیا ارشاد مبارک آپ کا. اب وہی بیٹھ جاتے، وہ سنتے اور وہ سناتے، کہا ہم نے سنی کہا نہیں سنی ہے، جو بات ہوتی تو وہی فرماتے، سنی تو فرن بیٹھ گیا سناؤ کیا فرمایا آپ نے. سبحان اللہ، ایسے عاشق. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ لہذا عاشقوں کا کام نہیں ہے یہ، عاشقوں کا. اب کیا فرماتے ہیں کہ معرومی، نیست ذوالغبن وظیفہ عاشقاں، سخت مستسقیست جان صادقہ. جو عاشق صادق کی جان ہے وہ اپنے محبوب کی ملاقات، اور اپنے محبوب کی ملاقات میں ایسا عالم ہوتا ہے جیسے مستسقی استسقاء کا جس کو مرض ہوتا ہے وہ پانی کا کیسا عاشق ہوتا ہے اور پانی پر کیسے تڑپ رہا ہوتا ہے، پانی کے لیے کیسے بے چین ہوتا ہے. ایسے ہی میرے دوستو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی بے چین اور مسترد اور جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے کہ میں اپنی ہر سانس اور اپنی ہر نظر اور اپنا ہر قدم اللہ کی رضا اور خوشی میں خرچ کروں، اور ایک لمحہ اور ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کروں. اس لیے محبت دیکھیے، ایک میرے مرشد کی تقریر ہے، فرماتے کہ ایک ہوتا ہے ضابطے کا تعلق اور ایک تو ہوتا ہے رابطے کا تعلق. کیا ضابطے کا معاملہ، ایک ہے رابطے کا معاملہ. ضابطے کا معاملہ دیکھیں، ملازم کی 2 قسمیں. ایک ملازم وہ ہے صبح 9 سے 5 تک اس کی ڈیوٹی ہے، وہ 9 بجے آیا، ٹھیک 9 بجے آیا، ٹھیک 5 بجے چلا گیا، آپ اس کو کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ اس اصول کے پابند ہیں. اور ایک ملازم یہ ہے 9 بجے آیا، 7 بجے تک بیٹھا ہوا ہے، آپ کا کوئی کام ہے وہ کر بھی رہا ہے، اور جو آپ نے اس کو جاب ڈسکرپشن اور جو اس کو لکھ کر دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ بھی کام کرتا ہے. اور یہ ملازم کا حال یہ کہ اس کو جو کہو جو کہو کہتا ہے جی میری اس میں تو لکھا ہوا نہیں. جیسے حکیم الامت نے فرمایا نا, حکیم الامت نے اپنے واز میں یہ واقعہ سنایا, فرمایا کہ ایک ملازم تھا تو اس کو مالک نے لکھ کر دیا تمہارے یہ ذمہ داری یہ کام ہے. ایک دن وہ گھوڑے پر جا رہے تھے تو مالک بھی تھا اس کی گھر والی بھی تھی اور ایک گھوڑے پر یہ بھی تھے جناب پیچھے سامان کے ساتھ. تو اس کی گھر والی کا ہار گر گیا تو اب راستے میں آگے گئے تو اچانک عورت کو محسوس ہوا کہ ہار نہیں ہے میرے گلے میں. تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی گھوڑے سے کوئی چیز گرتی ہوئی دیکھی تھی کوئی ہار وغیرہ؟ کہا جی دیکھا تھا. کرے اٹھائے کیوں نہیں؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا لسٹ نکالی کہا سر اس میں تو لکھا ہی نہیں کہ وہ بھی اٹھانا ہے. کہا اچھا لکھو کہ جو سواری سے جو چیز گر جائے اس کو اٹھانا ہے. کہا جی بہت اچھا. اس نے اضافہ کر دیا لکھ دیا کہ سیٹ صاحب ہے مالک نے بولا لکھ دیا. اب اس کے بعد جب منزل پر پہنچے تو اب تمام اپنا سامان نگ رکھا. ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا کہ جب جانے سے پہلے اپنا سامان گنو اور جب کسی جگہ سے واپس جا رہے ہو تو سامان گنو. یعنی ایئرپورٹ ہے جیسے یہاں جانا ہے تو پہلے گن کے حوالے کرو اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچو تو اس کو گنو. ایسے بے تکا نہیں ہو جی سب جو ہو جائے گا ایسا نہیں. جو بد انتظامی کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے پریشان رہتا ہے. لہذا اب اس نے سامان گنا تو کہا دی یہ ایک نگ زیادہ کیوں ہے؟ ایک بوری تھی یہ زیادہ کیوں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ سر یہ جو ہے یہ گھوڑے کی لید ہے اس کا بہانہ ہے. کہا رہے یہ کیوں جمع کیا ہے؟ یہ کیوں لایا؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا سر یہ لسٹ میں لکھا ہے کہ جو سواری سے جو چیز گرنی ہے اسے اٹھا لینا ہے. تو جو گھوڑا راستے بھر جو لید کرتا ہوا آیا, قیس صاحب آگے تشریف جائیے, جو گھوڑا راستے پر لید کرتا ہوا آیا میں نے اس کو جمع کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو لسٹ میں شامل کروایا. تو دیکھیے اب ایک ہے ضابطے کا تعلق. ضابطے کا تعلق کیا ہے کہ جو کام بولا ارے صاحب کیا ظلم کرتے ہیں آپ, آئیے نا اور آگے ادھر آ جائیے رشید صاحب تھوڑا سا آگے ہوں. ماشاء اللہ تھوڑا سا اپنے ریڈار سے جو نا ملاتے رہیے گا. ہاں اگر کوئی ایسا آ بھی جائے تو چاہیے کہ سورج جھانکتا رہے ایسے کر کے, تو آپ چھپیے گا نہیں اپنے چاند کو دکھاتے رہیے گا. ایک ہے ضابطے کا تعلق اور ایک ہے رابطے کا تعلق. تو اللہ تعالیٰ سے بھی ایک ہمارا تعلق ضابطے کا ہے کہ جی آئے مسجد میں نماز پڑھ لی, فرض واجب سنت موقع کر لیا, رمضان شریف آئے رمضان شریف کے روزے رکھ لیے, زکات کا وقت آیا زکات ادا کر دی, زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا, عمرہ کرنا ایک مرتبہ سنت موقع ہے, ایک دفعہ عمرہ کر لیا وہ جی بس ٹھیک ہے. یہ ہے ضابطے کا تعلق فرض واجب اور سنت موقع. ہاں ایک چیز اور میرے مرشد نے فرمائی وہ یہ کہ دیکھیں ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان میں اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ ٹکر والے کو ٹکر اور شکر والے کو شکر ملے گی. کیوں رشید صاحب؟ ٹکر والے کو ٹکر اور شکر والے کو شکر ملے گی. تو ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. اب ایک ملازم ہے 9 سے 5 اس کی ڈیوٹی ہے, اپنی ڈیوٹی کی وقت ہوا 9 بجے آیا 5 بجے جو کام دیا اتنا کام کیا چلا گیا. اور ایک ملازم یہ ہے کہ وہ 7-7 بجے تک بھی بیٹھا ہوا ہے, بعض 8-8-9 بجے تک بیٹھتے ہیں. اور جو کام فہرست میں ہے اس کے علاوہ کوئی کام بولا وہ بھی کرتا ہے. وہ جو ضابطے والا ملازم ہے وہ بیمار ہوگا تو چونکہ اصول یہ ہے آفس کے اصول میں سے انہوں نے رکھا کہ اس اصول میں وہ کیا کرتے ہیں کہ میڈیکل نہیں ہے بیماری کا پیسہ نہیں. بیمار ہوگا تو وہ کہے گا سر میری مدد کیجئے. کہا بھائی دیکھو ہمارا تو اصول ہے ہم کیسے مدد کریں, یہ تو ہمارا اصول ہے. اور اس دوسری طرف وہ ملازم جو کہ رابطے والا ہے, جب رابطے والا ملازم بیمار ہوگا تو بتائیے سیٹ صاحب اس کا علاج کروائیں گے کہ نہیں ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ رابطے والا ہے. تو رابطے والے کو رابطہ اور ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے. اب میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے بندگی کا بندوں کا بندگی کے ذریعے سے دو قسم کا رابطہ ہے, ایک ہے تو ضابطے والا معاملہ ایک ہے رابطے والا معاملہ. اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے
علماء سے کیا کریں, وہ ہم سے ہمارے ساتھ رابطے کا معاملہ کریں اور ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کا معاملہ کہ جی آپ خصوصی طور پہ ہمارے یہاں آئیں اور جی ہمارے یہاں تشریف لائیں. اب ہوتا یہ, ایک آدمی سفر ہوا, سفر کرنے کے بعد وہ گیا, فون پر رابطہ ہے, خیریت ہے, پوچھ رہا ہے, اپنی اصلاح کروا رہا ہے, معاملہ ہے, دعا کے لیے کہہ رہا ہے, اور ایک تو یہ ہے اور ایک یہ سفر ہے, اسی وقت فون کر لیا, جناب خیریت ہے, مہربانی ہوگی ہمارے دکان چلیے, ہمارے گھر میں چلیے, ایک تو یہ ہے, تو فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ کہیں گے کہ جی آپ اس کے یہاں کیوں جاتے ہیں اور آپ اس سے کیوں کرتے ہیں, تو بھائی وہ اس سے معاملہ ضابطے کا ہے. جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری دکان پہ کیوں نہیں آ رہے اور جس کے یہاں جا رہے ہیں اس سے معاملہ رابطے کا ہے, فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کا بھی میرے دوستوں بندگی کے ذریعے, بندگی کا دو قسم کے بندے ہیں, ایک تو ضابطے والے بندے, ایک ہے رابطے والے بندے. ضابطے والے بندے فرض واجب سنت موقع کر لی, مسجد آئے, یہ کام کر لیا, رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا, زکات کا معاملہ ہے زکات دے دیا, اس زندگی میں ایک دفعہ حج بہت ہوا, ایک دفعہ عمرہ کر لیا, ایک چھٹی, ایک یہ اور ایک ہے رابطے والے. کہ مسجد میں آئے, چلو جی موقع اچھا ہے, ابھی چار سنت ظہر کی پڑھیں گے, چلو ابھی وقت ہے, چلو دو رکعت تحیت المسجد بھی پڑھ لیں, پھر چار سنت بھی پڑھ لی, سبحان اللہ, سنتیں پڑھی, سنت کے بعد چلو دو نفل, چلو چار نفل, کیوں جناب یہ ہوا نا رابطے کا معاملہ. اب رمضان شریف کے روزے ہم نے رکھے, پھر سارا سال روزے کی چھٹی, ہم تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتے ہیں ضابطے کا اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں معاملہ رابطے کا, کیوں جناب ایسا کیسے ہوگا کہ ضابطے کا معاملہ, زکات فطرہ دے دیا, قربانی کر لی, اس کے بعد مال نہیں خرچ کرنا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ضابطے والے کو ضابطہ, رابطے والے کو رابطہ. اصول سمجھ میں آ گیا نا جی؟ بس اسی کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا کیسا معاملہ ہو کہ رابطے کا معاملہ کرے, نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی طرف سے بھی رابطے کا معاملہ ہوگا. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو, گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو, اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. یہ میرے مرشد کے اشعار ہیں. کیا میرا موبائل ہے؟ اچھا یہ اللہ اکبر, یہ تو یہ وہ ہے جو آپ کی چیز تھی, یہ تو وہ ہے, سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستوں, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس لیے حدیث شریف میں آیا, اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, کہ تم آرام میں راحت میں اللہ کو یاد رکھو, تو جب تم پر مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا. اب جب ہمیں مال صحیح مل رہا ہے, کوئی قرضہ نہیں, کوئی تنگی نہیں, کوئی بیماری نہیں, اب اللہ کو بھول گئے, اور جہاں مصیبت آئے فوراً ٹوپی سر پر رکھی, ہاتھ میں تسبیح لے کر صفحے اول میں بیٹھے رہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر تو یہی ہوگا, وہ جیسے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا نا, میرے مرشد نے سنایا, کہ ایک حضرت سے ایک تھانے دار بیعت تھا, شریف تھا, رشوت نہیں لیتا تھا. وہ تھانے دار کی والدہ مر گئی, انتقال ہو گیا. اب اس نے طلباء کو کانپور کے اندر طلباء کی دعوت کی کہ چلو بھائی طلباء کو کھلاؤں گا اور اس کا جو ثواب ہے وہ میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی خاطر سے. تو طلباء اس میں کچھ غریب بھی, اب اتنا لذیذ شہروں کا کھانے کی لذت کچھ اور ہوتی ہے, دیہاتی کھانا ذرا سیدھا سادہ ہوتا ہے اور شہروں کا انداز ذرا کچھ مختلف ہوتا ہے. اب جو اتنا لذیذ کھانا کھایا تو ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا, غریب تھا بیچارہ, اس نے کہا یار اس کی ماں مری, کتنا اچھا کھانا ملا ہے, اور کسی کی ماں کب مرے گی؟ تھانے دار نے سن لیا, حکیم الامت سے شکایت کی کہ حضرت یہ دیکھیے میری تو ماں مر گئی, چلو جو ہوا اب کھلا رہے ہیں, اب یہ دوسروں کی بھی ماں مار رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا آہ سبحان اللہ، حضرت تو حکیم الامت تھے. فرمایا کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، اصل میں آپ کے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تب آپ ان کو پوچھتے اور کھلاتے ہیں ان غریبوں کو، تو ظاہر بات ہے یہ تو یہی تمنا کریں گے کہ کوئی اور مرے تو ہمیں کھانے کو ملے. اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میں اور اپنے خوشیوں میں ان کو شریک کریں گے تو پھر یہ خوشی کی یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دے تاکہ ہمیں بھی ملے. تو آپ تو ان کو اپنے غم میں شریک کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے غم میں شریک کرتے ہیں تو یہ غم ہی مانگیں گے، جب آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں گے تو خوشیاں بھی مانگیں گے. اس نے میرے مرشد عجیب فرمایا، حضرت کے ساتھ عمرے کی حاضری ہوئی، حضرت نے فرمایا بھائی بچوں وغیرہ کے لیے کچھ تحفہ لے لو، مکہ شریف حرمین شریفین سے بچوں کے لیے کچھ لے لو. تو پوچھا حضرت کیوں، یا تو ہم عبادت کے لیے آئے؟ فرمایا نہیں بھائی، سمجھنے کی بات ہے. فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ لے لو، کیوں جب بچوں کو ملے گی نا تو بچے دعا کریں گے یا اللہ ابا کو دادا کو دوبارہ حج پہ لے جا، دوبارہ عمرے پہ لے جا. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ اکبر کیا سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں اس پر ایک بات اور یاد آئی، سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مدینہ شریف، سردی کا زمانہ تھا، تو فجر کی نماز کے بعد نکل کے وہ دیسی انڈے، وہاں دیہات کی عورتیں، غریب عورتیں آتی وہ انڈے ابال کر، تو وہ انڈے خریدا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے انڈا خریدا تو انڈا خراب نکلا. اب ان کو غصہ بھی آئے کہ میں نے پیسے دیے خراب نکلا. دل میں ارادہ کر لیا کہ اب آئندہ انڈے نہیں لوں گا، اس کو تو کچھ نہیں کہا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ سو رہے تھے تو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ غریب عورتیں ہیں جو دیہات سے آتی ہیں، تم ان کے انڈے خرید لیا کرو. اللہ اکبر، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال اور ان غریب دیہات. تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں کہ تم ان کے انڈے خرید لیا کرو. میرے وہ صاحب پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ فجر کا نکالتے سب کے انڈے خرید لیتے، اللہ نے مال دیا تھا. تو یہ بھی ہے ایک ادب کی چیز ہے میرے دوست، سبحان اللہ. اس لیے یہ بھی فرمایا کہ ایک صاحب ہندوستان کے تھے تو وہ آئے مدینہ شریف تو دہی خریدا وہ کھٹا نکلا، تو کہنے لگے ہمارے ہندوستان میں تو میٹھا دہی نہیں ملتا ہے، یہ دہی کھٹا ہے. آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں یہ خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم فوراً مدینہ شریف سے نکل جاؤ، جہاں کا دہی میٹھا ہے وہیں جا کر رہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو حرمین شریفین کے معاملے میں خاموش رکھتے ہیں، بہت اپنی زبان کو خاموش رکھا ہے کہ وہ بہت ادب کا معاملہ ہے، ادب کی جگہ ہے. ایسی کوئی اپنی بات زبان سے نہ نکالے جو مالک کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مزاج اور ان کے محبت اور عشق کے خلاف. اس لیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لہذا اگر کوئی تکلیف بھی آ جائے اس کو برداشت کر لیں. انسان ہے، ہسپتال میں کوئی ماں داخل، کوئی فلاں داخل، تو کیا ہے تکلیف آتی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں علاج ہو جائے خیر ہے. پیسہ خرچ کرتا ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں علاج ہو جائے باقی خیر ہے. تو اسی طرح سے حرمین شریف کی زیارت اتنی بڑی چیز ہے، وہ زیارت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس زیارت کے بعد تو کچھ نظر آنا ہی نہیں چاہیے کہ جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. ارے جب کعبہ شریف پر نظر پڑے گی ساری تکلیفیں، عمرہ ہے، ٹریول ایجنٹ اور جانا، سفر، ایئرپورٹ پر انتظار، پھر جہاز، پھر وہاں پر انتظار، پھر مکہ شریف پہنچنے، تکلیف ہوتی ہے نا. لیکن میرے پیارے دوستو کہ جس وقت عاشق کی نظر کعبہ شریف پر پڑتی ہے اللہ اکبر سارے غموں کو بھول جاتا ہے. جیسے شادی ہوئی کتنی تکلیفیں ہیں، کتنا پیسہ ہے، سب ہے، لیکن جب بیوی کو پاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، سارے غم بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ اس وقت تک مسکراتا بھی رہتا ہے، کبھی اس کو نہیں دیکھا. لہٰذا اس لیے کہتے ہیں پھر کیا وہاں لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ کیپ اسمائلنگ، انٹر اسکول ود اسمائلنگ فیس. اچھا وہاں پر تو مسکرانا سمجھ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ساری تو تکلیف اپنی جگہ، محبوب سے ملاقات ہوگی سارے غم بھول جائیں گے. تو سوچنا چاہیے، کعبہ شریف کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف حاضری ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دوں گا، سارے غم بھول جائے گا. تو اس لیے کیا میرے مرشد فرماتے ہیں، ایک ہے ضابطے کا معاملہ اور ایک ہے رابطے کا معاملہ. ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے، رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. لہذا فذکرونی کیا فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ اللہ کر رہا. فرمایا نہیں، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ فذکرونی بالاطاعت، تم مجھے یاد کرو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ. اذکرکم بالعنایتی، میں تمہیں یاد رکھوں گا عنایت و مہربانی کے ساتھ، مجھے یاد کرو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ تو میں تمہیں یاد رکھوں گا عنایت و مہربانی کے ساتھ. یہ ہے ضابطے والے کو ضابطہ اور رابطے والے کو رابطہ. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ہم پر ملے تو ہم بھی ذرا ضابطے کا معاملہ کریں، رابطے کا معاملہ کریں کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی ذکر تلاوت عبادت سے مست اور بے خود ہو رہے ہیں، اور کبھی اپنے گناہوں پر ندامت سے آہوزاری کر رہے ہیں. معرومی رحمت اللہ علیہ کا عجیب ذوق ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں، معرومی نے فرمایا، من بہر جمعیت نالا شدب، میں جتنے لوگ ملتے ہیں سب میں روتا ہوں، جفت خوشحالا و بدحالا شدب، نیکوں میں بھی روتا ہوں گناہگاروں میں بھی روتا ہوں. نوکے نیکوں میں نیک لوگوں میں تو اس لیے رہتا ہوں کہ تاکہ ان کی جو نیکی ہے ان کی نیکی کو بقا ملے اور وہ قائم رہے، اور جن کو بقا حاصل ہے ان کو ارتقا یعنی ان کی نیکی میں ترقی ہو. نیکوں میں تو اس لیے رہتا ہوں اور گناہگاروں میں اس لیے رہتا ہوں، بدحال لوگوں میں تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائے اور نیک رفتار، نیک گفتار اور نیک کردار بن جائے. تو میرے پیارے دوستو کیا فرمایا کہ آہ سخت مستسقیس جانے صادقا نیست زرغبن وظیفہ عشقا، کہ ناغہ دے کر ملاقات کرنا یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ مچھلی ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی. لہذا عاشق جو ہے اپنے محبوب کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا. لہذا اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو، کیونکہ توبہ کرنے میں دیر کرنا یہ اس بات پر علامت ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جدائی پر صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جدائی پر ہم لوگ صبر کر رہے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے میرے پیارے دوستو، ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کریں، ایک لمحہ اور ایک سانس، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. اور یہی درد سیکھنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش رکھیں، اور ایک لمحہ اور ایک سانس اس کو ناراض نہ کریں. اس لیے بعض کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شیخ کی برکت سے ایک مضمون عطا فرمایا کہ ہمارے کسی پیارے ہمارے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا، جو غم اس کو ہوگا وہ ہمیں نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے. لیکن جب ہم اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اس کا غمزدہ چہرہ، اس کے دل کا درد اور دکھ، اس کی آنکھوں کی نمی ہمارے دل پر بھی میں بھی نرمی تاری کرتی ہے، اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اہل مجلس کے چہرے پر بھی غم کی کیفیت آ جاتی ہے. کیوں جناب، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، ایک آدمی جس کو غم کی کیفیت ہے اس کا اثر اہل مجلس پر پڑ رہا ہے، اب آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، دل میں غم، چہرے پر بھی اس کا اثر ہے. تو میرے پیارے دوستو، جب ایک عام آدمی کے دل کی کیفیت کا یہ اثر ہے کہ ہمیں وہ کیفیت ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے، تو اللہ والے جن کے دل ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، تو ان کا تعلق مع اللہ، ان کی کیفیت احسانیہ کا ہم پر کیوں نہ اثر ہوگا. ایک عام آدمی کا جب یہ اثر ہے، وہ اللہ والے جو اپنی زندگی کے احساس کو اللہ پر فدا کرتے. لہذا اسی لیے فرمایا جو میں نے آیت تلاوت کی تھی کہ ہو الذی انزل السکینۃ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سکینہ کو نازل فرماتا ہے. سکینہ کیا ہے؟ اللہ مالوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد روح المانی حضرت کے سامنے ایسی حضرت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موتی تھے اس روح المانی کے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی پہنچا دیا. ایک خاص شغف ہے حضرت کو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کے اندر عربی زبان میں روح المانی سے بڑھ کر کوئی تفسیر نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے اور میرے مرشد سنایا کرتے ہیں، لہٰذا اسی روح المانی کے حوالے میرے مرشد دیا کرتے ہیں. فرماتے سکینہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے سکینہ فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں پر. یہ کیا چیز ہے؟ فرماتے سکینہ تو ہی نورن، سکینہ ایک نور ہے. یہ استقر فی القلب، جو دل میں استقرار پا جاتا ہے، جیسے استقرار حمل ہوتا ہے عورتوں کو، تو اسی طرح سے میرے دوستوں یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء مومنین کے قلوب میں استقرار نور فرماتے ہیں. اسی نور کو جو ہے وہ سکینہ کہتے ہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کی علامت یہ ہے یثبت بالتوجہ الی الحق کہ وہ ہر لمحہ ہر سانس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنی نظر پر نگرانی رکھتے ہیں. میری نظر پر ان کی نظر پاس با رہی, میرے مرشد کا شعر ہے کہ میری نظر پر ان کی نظر پاس با رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. کہ جب ہم مسجد میں تو باخدا بنے ہوئے ہیں اور ذکر تلاوت اور رو رہے ہیں, لیکن جب بازار جاتے ہیں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, سڑک پر چلنے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے, اور ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو, لا یجوز النظر من فرق الی قدمی, سرگن سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا جائز اور درست نہیں ہے. اب یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں تو ہم آنکھوں سے رو رہے ہیں, ملتزم پر رو رہے ہیں, روزہ مبارک پر رو رہے ہیں, اجتماع میں جاتے ہیں وہاں آنسو سے روتے ہیں, لیکن جب بس میں بیٹھے اب عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, بس اسٹاپ پر دیکھ رہے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی علامت اس بات کے کہ ہمارا قلب کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ مسجد میں تو ہم باخدا, مسجد میں باخدا, لیکن افسوس ہے کہ مسجد کے باہر ہم اپنی بندگی کے اس لباس کو اتار دیتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نظر پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو یہ سکینہ عطا فرماتا ہے, یہ نور عطا فرماتا ہے, میرے دوستو اس کی وہ اپنی نظر پر بھی نظر رکھتا ہے. اللہ اکبر, دیکھیے جملہ عجیب نکلا, نظر پر نظر رکھتا ہے. واہ, دیکھیے مولانا کیسا عجیب جملہ نکلا نا, اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ وہ اپنی نظر پر بھی نظر رکھتا ہے. کہ نظر کہاں جا رہی ہے؟ میری نظر پر ان کی نظر پاس با رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. اور میرے مرشد کا شعر ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے. کیسے؟ نگاہ نیچی ہے, ایسے کر کے دیکھ لیا ٹیڑھی نگاہ سے, اور کالا چشمہ پہن لیا اس میں دیکھ رہے ہیں, موٹر سائیکل پر آئینہ سیٹ کیا اب اس میں دیکھ رہے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں تو بس کے آئینوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کس حسینہ کی نظر آ رہی ہے, شکل نظر آ رہی ہے, یا اپنے بالکونی سے کھڑکی سے حسین, کیونکہ کالج کی لڑکیاں گزر رہی ہیں, اسکول کی لڑکیاں گزر رہی ہے, اور وہ اپنی گیلری میں یا کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, یا انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر چیٹنگ ہو رہی ہے, نہیں چیٹنگ ہو رہی ہے, جو چیٹنگ ہے نا چیٹتا ہے رات بھر, چیٹنگ ہو رہی ہے اور فلمیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں. اور ورلڈ کپ کرکٹ کا تو کیا کہنا, کتنی عظیم الشان عبادت ہے, اللہ اکبر, جو اجر ورلڈ کپ کرکٹ کو دیکھنے میں ہے, اللہ اکبر. اس لیے تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے پھر ہم لوگ, کیونکہ بہت عظیم الشان عبادت ہے. اگر پاکستان جیت گیا, خصوصاً انڈیا پاکستان کا میچ ہو, اگر پاکستان جیت گیا سارے قوم جنت میں جائے گی, اور خدا نہ خواستہ اللہ ہماری شامت اعمال کی جیسے پاکستان ہار گیا تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن, سب جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ کیوں ملک ہار گیا پاکستان, یا اللہ. لہذا حاجی صاحب بھی اور حجین صاحبہ بھی ہاتھ میں تسبیح ہے, یا اللہ پاکستان کو جتا دے, یا اللہ پاکستان. ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے دعا ہو رہی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے, یا عالم ہے. اور مسجدوں میں دیکھیں, سڑکوں سے پتا چلتا ہے. ابھی دو دن پہلے ایک میچ ہو رہا تھا, اب مجھے پتا نہیں تھا, تو سڑکیں سنسان میں, کہیں کام سے نکلا سڑکیں سنسان, تو پھر کہا یار آج عجیب خلاف معمول سڑکوں پہ سناٹا ہے. ساتھی سے پوچھا تو پھر کہ جہاں منزل پر پہنچے پتا چلا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, سڑکوں میں سناٹا, دفتروں میں سناٹا, اور پھر مسجد میں بھی سناٹا. امام صاحب بھی منتظر ہوتا ہے, یا اگر کیونکہ عادت تو پڑی ہے نماز کی, جلدی سے آیا سلام پھر السلام علیکم, جلدی ہمیں کتنا اسکور ہوا, شاہد آفریدی نے کتنے رن بنائے, کتنے آؤٹ ہو گئے, مسجد میں ہی ہو رہا ہوتا ہے اسکور پتا کیا, کتنے آؤٹ ہو گئے. آہ یہ عالم ہے میرے دوستو, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کہ ہم دل میں خیالات پکا رہے ہیں, مخلوق کو نہیں پتا, خیالات پکا رہے مخلوق کو نہیں پتا, خالق تو بے خبر نہیں ہے. وہ پوچھا تھا نا ایک کافر نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو کیسے جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیکھتا ہے؟ عجیب جواب اللہ تعالیٰ کا، الم نجعل له عینین، اللہ اکبر، کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ہم نے اس، میرے مرشد فرماتے ہیں کیا، ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، اور جو سارے عالم کو، سارے عالم کے انسانوں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے، کہ اللہ اکبر، یہ صغرا ہو گیا، کبرا یہ ہے، وہ نہ دیکھتا ہوگا کہ بی بی صغرا بی بی کبرا کیا چیز ہے، ابھی تو مولویوں سے پوچھنا پڑے گا کہ مائی صغرا مائی کبرا کیا ہے، یہ منطق کی کچھ بات ہے، ذرا مولویوں کو بھی کچھ چٹنی دینی پڑتی ہے نا، میں تو کہتے ہیں پیر جو ہے وہ علم نہیں جانتے الحمدللہ ہمارے بزرگ اللہ اکبر علم کی چاشنی، اللہ علم کی چاشنی کے ساتھ، اور بلکہ فرمایا کہ وہ تصوف جو شریعت و سنت سے ثابت نہ ہو وہ تصوف نہیں ہے، وہ طریقت نہیں ہے، وہ پیری مریدی نہیں ہے جو شریعت و سنت سے ثابت نہ ہو. لہذا اب کیا علم نہ جان لو آئی نہیں، کیا ہم نے ان کو دعا، اس کو دعا آنکھیں نہیں دی، واہ، یعنی وہ یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہم نے آنکھ دیے، یہ اس آنکھ سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں دینے والا وہ نہ دیکھتا ہوگا. وہ لسان ہوئے شفت، ہم نے اس کو زبان دی اور دو ہونٹ دیے. اب یہ اپنے معافی ضمیر کو، اپنے باطن کی بات کو زبان اور ہونٹوں کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے، اور بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میری تو سیدھی بات یہ ہے کہ میری ماں باپ کی پسند نہیں ہو تم، میری ماں باپ کی تم پسند ہو، میرا تو دل کہیں اور اٹکا تھا، بس ٹھیک ہے، ہم تم ساتھ زیادہ یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ ناز نخرے اٹھاؤ، تو زیادہ اپنے دل کی بات لے آئے نا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی بیوی حافظ ہے قرآن، بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک ان کی کوئی پرانی معشوقہ تھی وہ راستے سے گزری، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کیسی ہے یہ، معلوم تو نہیں تھا، پوچھا کیسی ہے، تو میں نے پوچھا پھر اس نے کیا جواب دیا، کہنا وہ خاموش نہیں، کچھ نہیں بولا. میں نے کہا آپ نے بہت غلط حرکت کی ہے، یہ بہت غلط حرکت ہے. میں نے کہا اگر کوئی خوبصورت مرد جا رہا ہے اور بیوی تم سے یہ کہے یہ کیسا ہے، پھر کیا حال ہوگا، پھر تو تم جوتے اٹھا کے پٹائیاں شروع کر دو گے اور کہو گے اس کا تو منہ کالا ہے، یہ فلاں کے ساتھ ہے، ذرا اپنا بھی منہ دیکھنا چاہیے. خوبریوں کو چاہتے ہیں سر اسد، آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے. غالب نے کہا نا، خوبریوں کو چاہتے ہیں اسد، آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے، اپنی بھی شکل دیکھو ذرا. لہذا بیویوں سے یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت اور فرما برداری میں آگے بڑھے، اور نظر اس کو کہتے ہیں تو پردہ کر، اور خود خالہزاد بہن آ گئی جسے شادی بھی کرنا چاہتے تھے، اب اس کے ساتھ بیٹھے گپے لگا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں پردہ کر، اور خود پردہ کرتے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا. اس لیے بعض لوگ ہیں، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو میں ان کی خدمت میں ایک بار گوش گزار کیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی صاحب جب نئی نئی شادی ہوئی تھی کیا آپ جماعت کی نماز کا اہتمام فرماتے تھے، یا ہر وقت جلوہ محبوب میں مست رہتے تھے، حسن کے جلوے دیکھ کر حسن کا حلوہ کھاتے رہتے تھے، یا جماعت کی نماز کا اہتمام، اب تھک گئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب نماز نہیں پڑھتی ہے. جب ہم خود ہی دیکھیں نا، ایک آدمی دیندار بنتا ہے اور اپنے کو دیندار کہتا ہے، لیکن وہ بیوی سب سے زیادہ. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ پیر تو، جو پیر ہے وہ تو تھوڑی دیر دیکھتا ہے، بیوی تو صحیح پیر تو وہ ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. جماعت کی نمازیں فوت ہو رہی ہیں اور جناب بدنظری کر رہے ہیں اور کمپیوٹر پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور جی میں تو بہت نیک ہوں، مخلوق کو بتانے سے نہیں ہوگا، بیوی کو پتا چلائے گی. اس لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نیک بنے، تو میرے دوستو ہم کو پہلے نیک بننا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی جب نماز کی پابند بنے، تو ہمیں نماز کا پابند بننا ہوگا. اور تربیت میں ایک بات اور یاد رکھیں، میں واقعہ اپنا سناتا ہوں، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر پانی پیو، تین سانس میں پانی پیو. میں اپنی بات بتاتا ہوں، ایک مرتبہ میں کچن میں گیا، کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، میری بیٹی آ گئی فوراً، ابا بابا کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں آپ. اب دیکھیے یہ وہ وقت ہوتا ہے، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، چپ، بدتمیز، بڑوں سے بدتمیزی کرتی ہوں، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہمارا انداز ہے. میں نے کہا اگر یہ موقع ہے، اگر اس وقت شیخ کا فیض. اب یہ شیخ کا فیض کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں بیٹھ گیا, میں نے کہا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی. آسان نہیں ہے اپنی اولاد کے سامنے اقرار کرنا, کیوں جناب؟ آسان نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. شیخ کا فیض یہاں پر آتا ہے کہ فوراً میں نے کہا بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور میں بیٹھ گیا. کیوں؟ مجھے اگر ہم نے آج یہ وہ لمحہ ہوتا ہے, یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بچے کے ساتھ معاملہ کیا. دیکھیں نا, بچہ ہے, باپ خود جھوٹ بولنا سکھاتا ہے کہ ابا فلاں ہیں, کہتے بیٹا گھر پہ نہیں ہوں میں. اب جب وہی بچہ بڑا ہوا, کچھ دن کے بعد اس نے ہم سے جھوٹ بولا, اب ہم اس کو مارتے ہیں, نالائک بدتمیز, جھوٹ بولنا تجھے کس نے سکھایا؟ ابا آپ ہی نے تو سکھایا تھا. تو وہ ہماری تربیت ہوتی ہے, ہمارا ہی ہوتا ہے, ہم ہی بچے سے جھوٹ بلواتے ہیں. جب وہ ہمارے خلاف جھوٹ بولتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کی پٹائی کرتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ تربیت ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, فرمایا اس وقت بھی وہ ہر چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچے کو پتا نہیں ہے, ارے بچے چھوٹے ہیں, یہ تو دودھ پیتے, ان کو پتا نہیں ہے, یہ بے زبان ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں. دادا جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, پھر بچے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے, نہایت ضروری ہے کہ جو ہم کہیں وہ کریں بھی. اور اگر بچہ کبھی, بچے تو ہے نا ٹوک دیتے ہیں فوراً, کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, پھر اس وقت ہمارے لیے ہوتا ہے کہ نہیں جناب, ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں جی میں بڑا ہوں اس لیے ہمیں تو بڑے سب صحیح ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اقرار غلطی یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو, اقرار ندامت یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے کہ اقرار ندامت کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو توبہ کرنے میں دیر کرنا, یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے. ہے نا, اس لیے عاشق جو ہے اگر گناہ ہو جائے, میرے مرشد فرماتے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں یہ بات لکھی کہ جس سرزمین پر گناہ ہو اس سرزمین سے آگے مت بڑھو, پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, پھر اس کے بعد آگے بڑھو, تاکہ کل قیامت کے دن اگر زمین گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ اس نے نافرمانی کی تھی, بد نظری کی تھی, کہہ بھی دے اللہ اس نے معافی بھی مانگ لی تھی, حساب برابر کرو. تو سکینہ کی کیا مانے, سکینہ کیا ہے؟ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے دلوں کو عطا فرماتا ہے. میرے مرشد کا شعر ہے, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر. سکون بھی کہتے ہیں, اصل میں وہ نور ہے. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر, بدو حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا. یہ منزل من السما ہے, آسمان سے اترتا ہے, یہ سپر مارکیٹ میں نہیں ملتا. کتنی شاندار سپر مارکیٹ ملتان کے اندر کھل جائے, کتنا زبردست مال کھل جائے, لیکن وہاں پر یہ مال نہیں ملے گا, یہ مال میں مال نہیں ملے گا, یہ مال آسمان سے اترے گا, سائنسدان کے بس کی چیز نہیں ہے. اور یہ تقوی کی برکت سے ملتا ہے میرے دوستوں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. تو میرے مرشد فرماتے کہ بات یہ, وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹرک آ گیا, لیکن اللہ کی نافرمانی سے جو غضب کا ٹرک کھڑا ہوا ہے وہ اس کو رستہ نہیں دیتا. لہذا وظیفوں کا جو ہم پر اثر نہیں ہوتا, جو ذکر کا تلاوت کا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے جو ہمیں سکون نہیں ملتا, ہمارا کام نہیں بنتا, اس کی وجہ وہ ہماری کوئی نافرمانی ہے جو کہ جو ہے رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا اہتمام کریں کہ توبہ ہو. ذکر کا, وظیفے کا, تلاوت کی نفع کامل کب ملے گا؟ جب ہم گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں. اور اللہ والوں کی صحبت سے یہی چیز لینی ہے. تو کیا فرمایا, بدو حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا. آگے سنیے, میرے مجھے فرماتے ہیں, اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کے مانند, اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کے مانند, پیٹرول بڑھ گیا تو لوگ پریشان, ایک جہاتی سے نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, کیوں جی پیٹرول مہنگا ہو؟ لو جی پہلے بھی میں 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا تھا, اب 20 روپے کا ڈالتا ہوں, فرق کیا ہوا؟ اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کے مانند, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. وہ معدنیات اور پیٹرول پر تو قبضہ کر سکتا ہے, معدنیات پر اور پیٹرول پر قبضہ کر سکتا ہے, اور ایئر کنڈیشن, شاندار گاڑیاں, شاندار مکانات اور شاندار لباس, ڈالر کے اکاؤنٹس اور دنیا کی بے شمار نعمتیں تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے دوستو سکون، اسباب سکون جمع کر سکتا ہے، میرے مرشد کا جملہ ہے، اسباب سکون جمع کر سکتا ہے، لیکن اسباب سکون کے ذریعے سے سکون دینا اس مالک کا کام ہے. اور اگر اللہ چاہے بغیر اسباب سکون کے بھی سکون عطا فرما سکتا ہے. جیسے شامی کباب بریانی کھائے مزہ نہ ملے، چٹنی روٹی میں بریانی کا مزہ ملے، کیسے؟ یہ بھی سنیے. میرے شیخ اور مرشد کے مرشد اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ، پھلپوری رات کے 3 بجے اٹھا کرتے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت کی بندگی کا آغاز اس شیخ سے ہوتا تھا، معرومی رحمت اللہ علیہ کے، کہ عشق من پیدا، عشق من پیدا و دل بر ناپدید، کہ میرا عشق تو نظر آ رہا ہے. وہ کیسے؟ کہ میں رات کے 3 بجے اٹھا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، ایک مٹھی داڑھی رکھ رہا ہوں، اور شلوار کو اپنی ٹخنوں سے اوپر کر رہا ہوں، حسینوں کی خاطر نظر بچا رہا ہوں، سود سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہوں، اور تکلیف کو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن سود پر قرضہ لے کر بیٹے کا ولیمہ نہیں کرتا، یا سود کے لیے کہ گاڑی چاہیے تو سود پر گاڑی لے لی، ایسا نہیں کرتا، تکلیف اٹھا رہے، اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن جس محبوب کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں وہ محبوب نظر نہیں آتا. عشق من پیدا، میرا عشق تو ظاہر ہے لیکن وہ دلبر، وہ میرا محبوب، وہ نظر نہیں آتا. پھر معرومی عجیب مست ہو کر فرماتے ہیں درد و عالمی چنی دلبر کے دید، اے دنیا والو تم نے کوئی ایسا محبوب دیکھا، تم نے کوئی ایسا معشوق دیکھا کہ بغیر دیکھے 70 صحابہ نے جے احد کے دامن میں جس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہو. لہٰذا 3 بجے اٹھا کرتے تھے، اور پھر وضو فرما کر 12 رکعت تہجد، اور ہر رکعت کے سجدے میں بہت رویا کرتے تھے حضرت، اور 2-2 رکعت کے بعد جگہ بدل لیتے، 5 پارے تلاوت، میرے مرشد فرماتے ہیں کبھی کبھی 10 پارے بھی تلاوت فرماتے تھے، 12 تسبیح، مناجات مقبول پوری، قصیدہ بردہ پورا، فجر پھر اشراق تک 11 بجے تک 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں 8 گھنٹے حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے، پھر 1 بجے کھانا کھاتے تھے حضرت. تو فرمایا کہ میرے شیخ نے ایک دن 1 بجے کھانا کھا رہے تھے، کیا؟ ارہر کی دال اور چپاتی، اور اس کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت نے چند نوالے کھائے، فرمایا کہ میرے شیخ کا نام لے کر کے حکیم اختر، کہ دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. تو حضرت فرماتے میں نے عرض کیا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فرماتے میں حیران ہوا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، عرض کیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت نے فرمایا، حضرت پھلپوری رحمت اللہ فرمایا، دیکھو میرے اس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پوشیدہ ہے، گویا کہ چلو فتوے سے بچانے کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پوشیدہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کا گویا کہ ہاتھ نہ ہوتا تو میرا ہاتھ کیسے اٹھتا؟ ابھی فالج گر جائے ہاتھ اٹھ سکتا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت ہے نا. تو کہا اس لیے. پھر حضرت نے ایک بات فرمائی، حضرت پھلپوری رحمت اللہ فرمایا کہ دیکھو اگر مجنو کو سارے عالم کی لالائیں، شامی کباب، بریانی، کوفتے، مٹن کڑھائی، چکن کڑھائی، پلاؤ، یہ سب چیزیں دے، اور اس کی جو اپنی لیلا ہے اس کو سوکھی روٹی دے، مجنو کو کس میں مزہ آئے گا جناب؟ بتائیے جی، سوکھی روٹی میں کیوں اپنی لیلا؟ فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو اپنے عاشقوں کو سوکھی روٹی کھلاتے ہیں، چونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے عطا فرمایا، لہذا اس سوکھی روٹی کے اندر بھی ان کو بریانی سے بڑھ کر مزہ آتا ہے. اور پھر یہی نہیں مزہ آتا، ایک تو رضا بالقضاء کی بدولت یہ نعمت ملتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو خالق جو بریانی کباب میں لذت ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرماوردار، اپنے دوستوں اور اولیاء کی سوکھی روٹی میں بریانی کا مزہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بریانی کی لذت ڈالنے کے لیے وہ بریانی کے محتاج نہیں ہے، کباب کی لذت ڈالنے کے لیے وہ کباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی دال روٹی کے اندر بریانی کا مزہ ڈال دیتے ہیں. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی شامی کباب بریانی سے اللہ تعالیٰ وہ لذت اور وہ مٹھاس اور وہ مزیداری کو چھین لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اس کو شامی کباب بریانی اس میں بھی مزہ نہیں آتا. اس کی مثال کے لیے میرے مرشد نے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی بہت بھوکا ہے، اس اپنے گھر فون کیا کہ جی کباب بناؤ اور پلاؤ بناؤ، میرے ساتھ مہمان بھی ہے اور مجھے بھوک شدید لگی ہے. اب راستے میں اس کو ایک دوست مل گیا، اس نے کہا جی چھولے تو کھا لو، چنے تو کھا لو، ذرا مزیدار ہیں، مشہور ہیں، مان لو حسین آگاہی کے ہیں یا حسین آگاہی کے رسگلے ہیں، ذرا یار ایک رسگلا تو کھا لو. تو یار بھوک شدید ہے، گھر کھانا کھاؤں گا جا کے. انہوں نے کہا یار ایک سے تو کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم کہہ دیتے نا ایک سے کیا ہوتا ہے، مہربانی کر کے مہمان پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ذرا ہم بھی تصور کریں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اب مہمان بولے ذرا میری خاطر تھوڑا سا کھا لیجیے، آپ کھا سکتے ہیں؟ کیوں جناب آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا، انسان پر کتنا بوجھ ہوتا ہے. لہذا اس لیے یہ مہمانداری کے مہمان نوازی کے آداب میں سے نہیں ہے کہ کھانے پر اصرار کرنا. اور اسی طرح سے میزبان کے لیے، مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کھانا لگ گیا آپ بیٹھا ہوا ہے منہ کہ وہ کہے کھائیے نا جا او جی بھوک نہیں ہے، ارے صاحب مہربانی کچھ کھائیے نا، او جی مجھے بھوک نہیں ہے، ارے تھوڑا سا تو لے لیجیے، اچھا جی آپ کہتے تو لے لیتا ہوں، اور بھوک نہ ہونے پر پانچ روٹی کھا لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے بھوک اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے افغانستان کے، وہ مدرسے میں ساتھ پڑھے ہوئے، تو نہیں ماں کاندھیلوی صاحب کا واقعہ ہے، مولانا محمد عزیزی صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے صاحبزادے ماں مدر صاحب دام برکاتم ان کے شاگرد ہیں. تو حضرت کاندھیلوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہمارے ایک ساتھی طالب علم تھے، وہ افغانستان سے آئے تو کاندھیلا میں میرے پاس آئے، تو فرماتے ہیں میں نے کھانا نہ تھا تو وہ تقریباً 40 کے قریب روٹیاں کھائی انہوں نے. تو پھر فارغ ہوئے، کہا کہ کہاں جا رہے تھے؟ کہا دہلی جا رہا ہوں. کہا خیریت؟ کہا اصل میں سنا ہے وہاں حکیم اجمل خان کا کوئی شاگرد ہے تو اس سے علاج کے لیے جا رہا ہوں. کہا کیا تکلیف، کیا پریشانی، کیا بیماری آپ کو؟ کہا وہ ہاضمے کی شکایت ہے، بد ہضمی کا مرض ہے مجھے. تو حضرت محمد صاحب سناتے کہ ماں کاندھیلوی رحمۃ اللہ فرمائے کہ جب آپ کا علاج ہو جائے نا تو افغانستان جانے کا ایک دوسرا بھی رستہ ہے، مہربانی کر کے وہاں سے چلے جانا. ظالم جب بدہضمی میں یہ حال ہے جب ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا تب کیا حال ہوگا. تو یہ عجیب عالم ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی اور پانچ روٹیاں کھا گئے، اور کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بھوک اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. ہم لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے ہیں رواداری ہے یہ. میرے دوستو یہ رواداری نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. لہذا اسی طریقے سے شادی کارڈ پر لکھنا کہ اب ہمارا تو رواج ہے جی شادی کارڈ بنا دو 9 بجے 12 10 بجے کھانا، اور ہماری نیت ہوتی ہے 10 بجے نہیں 12 بجے دیں گے، تو یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے کہ جب نہ نہیں دینا کھانا تو لکھا کیوں. ہاں لیکن نیت تھی 10 بجے، کوئی ایسا معاملہ پیش آیا، گاڑی آنے میں لیٹ ہو گئی، کوئی حالات کی وجہ سے ایسا ہوا. اس پر ایک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، حضرت ماں قاسم صاحب نانتوی رحمتہ اللہ علیہ کی شخص نے دعوت کی، حضرت نے دعوت قبول فرما لی. جس دن دعوت کا جو دن تھا اس دن بارش ہو گئی. میرے مرشد سناتے ہیں کہ اب مغرب کا وقت تھا کہ مغرب میں اس نے کہا میں آ کر لے جاؤں گا، مغرب کا وقت ہو، حضرت سلام پھیرا تو دیکھا وہ صاحب نہیں ہے. وہ حضرت نے اپنا جوتی اٹھائی اور چل پڑے، دروازہ کھٹکھٹایا. اب اس نے حضرت کو دیکھا، کہا کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف آوری ہوئی حضرت آپ کی؟ فرمایا کہ بھئی آج تمہاری جو ہے وہ طرف سے میری دعوت تھی نا. کہا حضرت آپ کو معلوم ہے غریب آدمی ہوں، میں انتظام نہ کر سکا، بارش کی وجہ سے میری مجبوری ہو گئی، انتظام نہ کر سکا. فرمایا کہ ارے بھائی تمہارے گھر میں بھی کوئی دال روٹی پکی ہوگی کہ نہیں؟ کہا حضرت جی وہ تو ہے. فرمایا اچھا وہی کھلا دو. بس اللہ اکبر، یہ اللہ والے کیا سادگی کہ اس نے لا کر وہی رکھ دیا ساتھ میں، حضرت نے کہا فرمایا بس تمہاری دعوت ہو گئی. سبحان اللہ، کیسے سادگی ہے. اور ہم منتظر رہتے ہیں، یعنی ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بولے. جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ کسی دوست کا گیا، اب جیسے کھانا ہے فوراً اسے چھلانگ مار دی، باپ باہر نکلا ایک تھپڑ لگایا، بدتمیز، یہ کوئی طریقہ ہے کھانے کا؟ جب تک مہمان میزبان 3 دفعہ نہ بولے کہ نہیں کھانا چاہیے، اس نے کہا جی ابا آئندہ ایسا کروں گا. اب اس کے بعد باپ کسی دوست کا جا رہا تھا تو اس نے کہا چلو بیٹا یاد رکھنا، خبردار ایسے کام مت کرنا جب تک 3 دفعہ نہ بولے نہ کھانا. جی بہت اچھا. اب وہ میزبان نے گلاب جامن رکھے گرم گرم، اب بچے نے گلاب جامن کو دیکھا، اس کو لالچ ہوئی. تو اب میزبان نے دیکھا بچہ، لایا بیٹا کھاؤ نا، انکل ایک دفعہ اور بولے نا، بیٹا کھاؤ نا، انکل ایک دفعہ اور بولے نا. اس کے بعد ہاں ہاں بیٹا کھاؤ گا، بس دونوں ہاتھ سے شروع ہو گیا وہ. تو یہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ رواداری نہیں ہے، اس کو ہم ادب سمجھتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پر کھانا آ گیا اب انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آئے فوراً شروع کر دینا چاہیے. کیونکہ میزبان کا دسترخوان پر کھانا رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کھانا شروع کر دیجئے. یہ نہیں کہ وہ زبان سے بھی کہے او جی یہ کیا بات ہے, کہیں گے بھوکا ہے. میرے دوستو یہی عجیب معاملہ یہ ہے کہ میزبان نے جو کھانا رکھ دیا مہمان سب کھا جائے, میزبان منع نہیں کر سکتا. اور مہمانی کا ادب یہ ہے کہ اگر کھانا ختم ہو گیا تو مہمان اور کھانا منگوا نہیں سکتا, یہ ادب ہے. اور ہم بنتے ہیں بڑے سلیقہ مند, یار اور کھانا لاؤ, اور وہ بےچارے شرمندہ ہوتے ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا. اب کیا عالم ہوتا ہے, اللہ اکبر, کیا عجیب معاملہ, کیا شریعت نے ادب سکھا دیا. یہ ایسے نہیں ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مہمان اور کھانا نہیں منگوا سکتا. ہاں اگر میزبان یہ کہے جناب اور ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا, تب منگوا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے مہمان کھانے پر بیٹھا ہے, دوسرے آدمی کو بلا نہیں سکتا, یہاں تک کہ جو کھانا رکھا ہوا ہے یہ نہیں, اب ہمارا کیا لیجیے جناب, لیجیے جناب, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس کھانے کے مالک نہیں ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی کھانا میزبان نے خاص طور پر کسی خاص مہمان کے لیے رکھا ہو تو دوسرے مہمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کھانے کو کھائے. اب آپ بتائیے ہماری معاشرت کا یہ عالم ہے, ہمیں یہ بھی مسائل نہیں پتا. کیوں جناب والا, یہ بھی مسئلہ نہیں پتا, اس لیے نتیجہ یہ پریشان ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو میں یہ عرض کرنا تھا کہ یس بتو بھی توجہ الحق, اللہ اکبر, سکینہ وہ ایک نور ہے کہ جس کی علامت یہ ہے کہ اس کا قبلہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتا ہے. وہ یتخلص عن الطیش, قلب طائش کہتے ہیں پاگل کتے کو, لا یقصد فی المشی سمتا واحدا, کہ وہ پاگل کتا یوں چلتا ہے, کتے کی چال بتاتی یہ پاگل ہو گیا جی, پھر کیا اس کو جان سے مار دیتے, کاٹ لے گا تو نقصان پہنچائے گا. لہذا اسی طرح سے جو شخص میرے دوستو سکون سے جس کا دل خالی ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے, کبھی امریکہ جاتا ہے, کبھی جاپان جاتا ہے, کبھی دبئی کے فیسٹیول میں جاتا ہے, کہتے ہیں ورلڈ کپ سے دل بہلائیں گے, فلموں سے دل بہلائیں گے, حسینوں سے دل بہلائیں گے, لیکن یہ سارے عالم میں کہیں چین نہیں پاتا ہے. خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, مگر کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. اللہ اکبر, اللہ کے فرما برداروں سے ایسا نہیں سنا جاتا. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی جو سکینہ کی علامت یہ ہے, سکینہ کی علامت کیا ہے کہ وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا اور خوشی کو ہر وقت مقدم رکھے گا. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مولا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں, یہ مجھ کو بتا, لا مجھ کو دکھا, ان کی طرح کوئی اگر ہے. لہذا وہ اللہ کی رضا اور خوشی کو ہر وقت مقدم رکھتا ہے, یہ ہے علامت سکینہ کی. مجال نہیں ہے کہ کوئی حسین عورت سامنے آ جائے, انہوں نے کہا چلو کوئی دیکھ تو نہیں رہا, مسکرا کر دیکھ لیا. سارے عالم میں اگر ملکہ حسن بھی اگر اعلان ہو گئے کہ گلگشت کالونی سے بوسن روڈ پر مس بیوٹی گزرے گی, شیخ فرماتے جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنا تعلق اور نسبت عطا فرماتے, واللہ اس کی نظر میں وہ مٹی کے ڈھیلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کہ کہا کہ یہ حسینہ ہے لیکن ایک دن بڈھی ہوگی تب کیا عالم ہوگا. جتنے حسین دوست تھے, میرے مرشد کا شعر ہے, جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر, جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے. پہلے تو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں, مسکرا کر چشمہ صاف کر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ہے اور آنکھوں میں بڑی خاص چمک ہے, لیکن اب وہی حسین بڈھا یا بڈھی ہو گئی, اب اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. جس کے موبائل میں بیلنس ٹرانسفر ہو رہا تھا, جن کو نئے نئے موبائل دلائے جا رہے تھے, جن کو گول گپے کھلائے جا رہے تھے, جن سے گپے لگائی جا رہی تھی, واک اینڈ ٹاک, اور کیا چاہیے. وہی حسین کا جب حسن بگڑتا ہے پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سکینہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی پر نظر نہیں رکھے گا اور اپنے اللہ کی رضا اور خوشی کو ہر وقت مقدم رکھے گا. آگے کیا فرمایا, فی قلوب المومنین. اب یہ سکینہ کا جہاز جب ہم ذکر کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں کیوں ہمیں نہیں ملتا, میرے شیخ فرماتے ہیں سکینہ کا جہاز کا جو رن وے ہے وہ تو دل ہے, اب دل تو حسینوں کو دیا ہوا ہے, اب سکینہ کا جہاز منگوایا لیکن کیا ہے. فرماتے دیکھو اخبار میں خبر آتی ہے کہ روشنی کی کمی کی وجہ سے جہاز واپس آ گیا, اور اتر نہ سکا ہے، یا جہاز رن وے پر کھڈے ہو تو بھی جہاز نہیں اترتا. فرمایا اسی طرح سے جب دل میں گناہوں کی ظلمت اور اندھیرے ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر اور تلاوت سے وہ سکون نہیں ملتا. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے ایک بات فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی کسی کے گناہوں کے اندھیرے اور مایوسیوں کے اندھیرے اتنے ہو کہ زمین سے آسمان تک بھرے ہوئے ہو، وہ کسی صاحب نسبت، کسی اللہ والے کے پاس، شریعت و سنت کا پابند، صاحب سلسلہ، یعنی سلسلہ کا اس کا پورے کوئی کہیں پر انقطاع نہ ہو اور کہیں رابطہ ٹوٹا نہ ہو، کیا مطلب؟ وہ اپنے شیخ، وہ اس کے شیخ، پورا یہ سلسلہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہا ہو. فرمایا کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے. کون فرما رہا ہے؟ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ. فرمایا کہ چند سیکنڈ کے اندر وہ گناہوں کے اندھیرے کہ جو پہاڑ کے پہاڑ ہیں وہ بھگ سے اڑ جائیں گے، اور اس کا دل اللہ کی محبت، درد دل، تعلق ماللہ اور نور سے اس کا دل بھر جائے گا. اب رہی بات کہ یہ کیفیت ہمارے پاس رہتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہیں، ایک دو دن رہتی ہے پھر وہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے کہ تو میں مجلس میں آتا ہوں، اب اپنے بزرگوں کی بات نقل کرتے ہیں، کہا مجلس میں آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دو دن نماز جماعت سے زبان پر بھی قابو رہتا ہے، نظر کی بھی حفاظت رہتی ہے، بیوی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد دو تین دن کے بعد پھر وہی معاملہ شروع. یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگے جی ہے. استعمال بھی کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. موبائل کی بیٹری ختم ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ جی فوراً چارج کرتے ہیں. تو میں نے کہا اسی طرح یہ ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور ان کے غلاموں کی برکت سے ایمان کی بیٹری کو چارج فرما دیتے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ اس بیٹری کو چارج کرواتا رہے. افسوس ہے موبائل کے لیے تو ہم پوچھتے ہیں جناب پتلی پن والا چارجر ہے آپ کے پاس؟ دکاندار سے پوچھتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، راستے میں کہیں بھی ہو، سونی کا چارجر ہے آپ کے پاس اور سیمسنگ کا چارجر ہے آپ کے پاس؟ پوچھتے ہیں. لیکن افسوس ہے جہاں جائے کسی اللہ والے کو تلاش کرے، چند سیکنڈ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے، ایک نظر اس کو دیکھ لے، واللہ اللہ والوں کو ایک نظر بھی دیکھ لینا یہ نفع سے خالی نہیں ہے، قلب نور سے بھر جائے گا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رحمتا تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کے تذکرے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ والا تذکرہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ان کا خیال بھی آ جائے سر سے لے کر پاؤں تک نور دوڑ جائے گا. لہٰذا بیٹھے اپنے ایمان بیٹری کو چارج کر لے. دیکھیں موبائل سے پہلے، بیٹری ختم ہونے سے پہلے سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں لو بیٹری کے. تو اسی طرح سے جب ہمارے ایمان کی بیٹری ختم ہونے لگتی ہے اس میں بھی سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ اب نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں سستی ہو رہی ہے، گناہوں کے تقاضے بڑھنے لگتے ہیں، یہ علامت ہے. اور برداشت کا مادہ ختم ہونے لگتا ہے، یہ علامت ہے کہ ہماری ایمان کی بیٹری کمزور ہو رہی ہے. فوراً کیا کرے؟ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائے. کیا ہوگا؟ لیزدادو ایمانم مع ایمانہم، ایمان اس میں زیادتی ہو جائے. کیسے؟ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں ایمان موروثی عقلی استدلالی ایمان حالی ذوقی اور وجدانی میں تبدیل ہو جائے گا. کیا مطلب؟ ایک تو ایمان، ایک تو ہے آم، جی سنا آم بڑا اچھا ہے، آم کھاتے ہوئے دیکھا یار چوسا آم کیسے مست ہو کر کھا رہا ہے، ایک تو یہ سنا اور دیکھ لیا، چکھا نہیں، لیکن اب کیا علم ہوا؟ اب آم اس کے ہاتھ میں چوسا آم پکڑا دیا، اب ہے کھا چوس رہا ہے، گٹلی ادھر کے بھاگ رہی ہے، کیا حالت آ رہی ہے، مست ہو رہا ہے، گٹلی ادھر پکڑ رہا ہے اور اس کے بعد واہ 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 آم کے مزے لے رہا ہے. لہٰذا گرمی آتی ہے وہ کہتا ہے کیا ہے، گرمی سے برا حال ہے، کیا عجیب گرمی آ رہی ہے، کہتا ہے ارے چھوڑو یار گرمی کو، آم بھی تو کتنے مزیدار ملے گا. وہ ہر حال میں اس کو آم نظر آ رہا ہے. میرے دوستو اسی طرح سے جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے اگر اس کو کوئی غم اور تکلیف دے آتی ہے، کوئی بات نہیں، صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اور تعلق خاص ملے گا اور میرے دل پر اللہ تعالیٰ اپنے نور عطا فرما دے گی، سارے غم آسان ہو جائیں گے. دنیا عارضی چیز ہے، تو اسے کیا اب حال بن گیا، اب اور وجدان اس کو موجود پا رہا ہے، اس لذت کو، ذوق یہ ہے، آم کا نام آتا ہی وہ مست ہو جاتا ہے کہ کہاں کہ از کجا می آیت ای آواز دوست، یہ میرے محبوب دوست کی آم کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ہے، یہ نعمت کیسے ملتی ہے؟ سکینہ کی نعمت ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کے دل میں وہ اطمینان. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب دل میں وہ سکینہ آتا ہے، اب اس کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی بھی آ جاتی ہے. یہ داڑھی کا بچہ یہ بھی رکھنا واجب ہے، بالوں کو کالا کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لال رنگ لگانے کی، مہندی لگانے کی اجازت ہے، وہ اجازت لگا سکتا ہے، اور مونچھوں کو باریک کر لے. کہتے ہیں جی اگر مونچھیں رکھے تو کیا ہے؟ دیکھیں نا محبت کے تین میں، ایک تو ہے محبوب کو ناراض کرنا، اور ایک ہے محبوب کو ناراض نہ کرنا، اور ایک ہے محبوب کو خوش کرنا. تو دیکھیے مونچھیں اگر اس کنارے پر آ گئی، یہ کنارہ، اوپر شفعت علیا کا طرف آخر, تو یہ محبوب کو ناراض کرنا ہے. کون محبوب؟ اللہ تعالی محبوب. کون محبوب؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم محبوب. اور اگر یہ کنارہ کھول لیا تو محبوب کو ناراض نہیں کیا لیکن خوش بھی نہیں کیا. اب خوش کیا ہے؟ سبحان اللہ, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, ذرا پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. ہاں تو ہو گیا نا. اور اب وہ آئے گا, اب اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے گی. اب کوئی عورت نامحرم نامحرم سامنے آ گئی, نظر نیچی ہو جائے گی اور رستہ بدل کے گزر جائے گا. کیوں؟ وہ دل میں کوئی چیز ہے. ہاں, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہے, ہر وقت دل کی نگرانی کرے. تو کیا نتیجہ ہے؟ جب دل میں سکینہ کی دولت آ گئی نا, اب اس کو فکر ہے کہ ایسا نہ کوئی ایمان کا ڈاکو کوئی حسین میری اس دولت کو اڑا کر لے جائے. ہر وقت وہ اپنے دل کی نگرانی کرے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. يا الله تعالى اپنے کرم سے جو آپ نے گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے, اس کو قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالى اپنے اس قرآن پاک کا نور, حدیث پاک کا نور, ہمارے بزرگوں کے اقوال اور ان کے یا اللہ درد دل کا نور ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, اور ایسا ایمان ایسا یقین اور اپنی ایسی محبت کا وہ مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے ایک اشاری حرام لذت کو اپنے دل میں درآمد استیراد اور امپورٹ نہ کریں. اے کریم مالک, ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے چپکا لیجئے, ہمارے قلوب میں اپنی ذات و صفات کی عظمت عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو صورت آپ کی پسند ہے وہ صورت بنانے کی توفیق عطا فرما, جو سیرت آپ کی پسندیدہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ, ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ تعالیٰ, اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ, جو اپنی بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک سال رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک سال بیوی عطا فرما دیجئے, جو یا اللہ بے اولاد ہے ان کو نیک سال اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک سال فرما بردار اور اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ, اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو دینی ترقی کا, اخلاقی ترقی کا اور ایمانی ترقی کا اور اپنی محبت کا بنا دیجئے, اس حاضری کو قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ, مولانا اظہر صاحب دعوت برکاتم اور یہ جو دینی ادارہ اور ہمارے دوسرا دوست احباب کے دینی ادارے, ان کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. غیب سے یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اور اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت ہماری جانوں کو, ہمارے مال کو, ہماری آبرو کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اور اپنے کرم سے یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ, میرے شیخ اور مرشد بیمار ہیں, ہمارے حضرت میر صاحب بیمار ہیں, ان کو شفا کلی عطا فرما دیجئے. اور جو ہمارے بڑے ہمارے رشتے دار دوست احباب بیمار ہیں ان کو یا اللہ, ہمارے دینی خدام یا اللہ, ان کو اپنے کرم سے شفا عاجل کامل اور مستمر عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ, ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, ہمارے گھر والوں کے حق میں, اولاد کے حق میں قبول فرما, ہمارے رشتے دار دوست احباب اور یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ, اس کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين اللهم كلنا ولا تكن علينا, اللهم كلنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصلي وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر. اچھا جی, بس